وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين
الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی ہر پریشانی ہر مشکل سے باہر نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یہ بڑی عجیب صفت ہے تقوی کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اس میں 300 صحابہ کرام تھے کھانا پینا ختم ہو گیا تو کھجوروں پر گزارا ہوا ایک کھجور دن میں دی جاتی تھی وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو گٹھلیوں پر گزارا ہوا تھوڑی سی قربانی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیج دیا جس کو عنبر کہا جاتا ہے سمندر کے وہاں کنارے پر آ کر وہ گر گئی اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کا جو سوراخ تھا اس میں 13 صحابہ اترے 13 صحابہ آنکھ کے سوراخ میں جو گڑا تھا اس اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے باہر سے وہ اتنا گہرا گڑا تھا اور اس کی جو پسلی ہے اس کی ایک پسلی کو رکھا گیا جیسے کمان کی طرح ہوتی پسلی اس کو رکھا گیا اور لشکر کا سب سے اونچا اونٹ منگایا گیا اور سب سے اونچے آدمی کو اس پر بٹھایا گیا لمبے آدمی کو اور نیچے سے گزارا گیا تب بھی اس لمبے آدمی کا سر وہ کمان کے سے نہیں لگا اس کی جو پسلی ہے اس سے نہیں لگا اتنی بڑی وہ مچھلی تھی لہذا صحابہ نے اس مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ وہ ایک مہینے تک بعض روایات میں آتا ہے ایک مہینے تک کھاتے رہے جس سے ان کے وزن بڑھ گئے اور یہاں تک کہ وہ گوشت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا بچ گیا گوشت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو نوش فرمایا لاؤ بھائی برکت کا گوشت ہے ہمیں بھی کھلاؤ ہم بھی کھائیں گے اب یہ بتائیے یہ کہاں سے یہ توقع تھی یہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ایسی جگہ سے رزق اللہ عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور انہوں نے کہا بھائی میں مسجد جا رہا ہوں اللہ سے مانگوں گا تو ان کی اہلیہ نے وہ یہ سوچ کر کہ کہیں پڑوس والوں کو پتا نہ چلے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو انہوں نے ایسے ہی آگ جلا لی تندور میں تاکہ اس سے دھواں اٹھے پڑوس والوں کو یہ لگے کہ ہاں بھائی ان کے گھر میں کھانا موجود دیکھیے سوال کرنے سے اتنا بچتے تھے لہذا آگ جلا لی وہ کچھ چکر لگانے کے لیے آئے گھر پر تو انہوں نے دیکھا بھائی دھواں اٹھ رہا ہے شاید کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی جب اہلیہ اٹھنے لگی دروازہ کھولنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے اس میں سے. شوہر کو لے کر آئیں, انہوں نے پوچھا بھائی کھانے کا کچھ انتظام ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ چکی چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے. تندور میں جا کر دیکھا تو تندور میں روٹیاں چپکی ہوئی ہیں. تو جب کچھ آٹا نکل چکا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ بھائی یہ کہاں سے آٹا آ رہا ہے, اس کا پارٹ اٹھایا چکی کا تو اس میں کچھ دانے گندم کے موجود تھے, کچھ دانے کچھ جو کے یا گندم کے جیسے بھی وہ موجود تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے اور چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں یہ جب تک میں اس دنیا میں رہتا یہ چکی چلتی رہتی, اور ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی رکتی نہیں. یہ ہے ویرزق من حیث لا یحتسب. تقوی پر اللہ ایسے رزق بھی عطا فرماتے ہیں بشرطے کہ آدمی تقوی اختیار کرے, اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. التقوی کف النفس عن الہوا. تقوی کہتے ہیں کہ آدمی کی سب سے پہلے خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے گناہ کی, اس خواہش جب وہ خواہش کے درجے میں ہو اسی کو وہیں پہ مسل دیا جائے. کف النفس عن الہوا, جب گناہ کی خواہش پیدا ہو اس خواہش کو ہی مسل دیا جائے. جس کو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ مختلف تعبیرات میں اس کو فرماتے تھے, کہیں خون آرزو فرماتے تھے, کہیں خون تمنا فرماتے تھے, کہیں خون دل فرماتے تھے, کہیں شکست آرزو فرماتے تھے, کہیں شکست دل فرماتے تھے, کہیں حرام تمناؤں کا خون فرماتے تھے. یہ وہی ہیں, یہ تعبیر عاشقانہ ہے, وہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساتھی. تو جب تک ہم ان حرام آرزوؤں کا خون نہیں کریں گے, یعنی وہ آرزوئیں وہ تمنائیں جو اللہ کو ناپسند ہیں, اس وقت تک ہم متقی نہیں بن سکتے. کیونکہ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم اپنی حرام آرزوؤں کا خون کریں. اس تقوی پر پھر یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اور ضروری نہیں کہ وہ تنگی سے باہر ہی نکل آئے, بیماری ہو تو فوراً شفا ہو جائے. باہر نکلنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رضا بالقضاء عطا فرما دیتے ہیں, اپنے فیصلے پر راضی ہونا نصیب فرما دیتے ہیں. بیماری ہے تو اس میں اللہ صبر عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے, اور مصیبت بیماری میں جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا, میرا اپنا وہ ہے, میں نے حضرت والا سے بھی عرض کیا تھا, یہ جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں اس یقین جانے کہ وہ مزہ آنے لگتا ہے مصیبت میں. وہ شعر یہ ہے, چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی گویا تھی, اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا, محبوب حقیقی بنا لیا. جب محبوب حقیقی بنا لیا تو محبوب کو حق حاصل ہے چھیڑ چھاڑ کا. تو محبوب اگر چٹکیاں لے لے, یہ بھی کہا جاتا ہے ضرب الحبیب مثل الزبیب, محبوب کی ضرب اس کا پٹائی لگانا ایسا ہے جیسے کہ زبیب یعنی کشمش, کشمش جیسی لذیذ ہونی چاہیے محبوب کی پٹائی. حضرت بھی فرماتے تھے کہ جب تک چپاتی کی طرح لذیذ نہ ہو جائے اس وقت تک چپت لگانی بھی نہیں چاہیے کسی. تو یہ ضروری نہیں کہ یقیناً وہ اس مصیبت سے نکل آئے, لیکن اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہی اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں, اس کو اسی مصیبت میں مزہ آنے لگتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو یہ انعام ملتا ہے. تقوی سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا, اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. تقوی سے کوئی مرتبہ اعلیٰ ہو ایسا کوئی مقام نہیں ہے جو تقوی سے اعلیٰ ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی ہم سب پہ فرض فرمایا ہے. اور اس تقوی کے فرض فرمانے کی وجہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ, اللہ تعالی ہم سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں, اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے رہے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے رہے ہر وقت, خواہ اس کی شادی ہو جائے تب بھی وہ ہمارے سامنے رہے. یہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے والدین کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو والدین سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں, تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے میری نظر میں رہیں, اور گناہ کرنے سے بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لہذا تقوی فرض اس لیے فرمایا تاکہ ہم اللہ سے قریب رہیں, اللہ کے سامنے رہیں, اللہ کی نگاہوں میں رہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے, آپ کو ایک ایسا انعام حاصل ہے جو ان کو حاصل نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, بس آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, کتنا بڑا انعام ہے, ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہر لمحے. جو تقوی سے رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون, اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور درجہ احسان کو پہنچ جاتے ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, احسان اس کو کہتے ہیں کہ زندگی آدمی ایسی گزارے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا, کانک تراہ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے. بس یہ احساس حاصل ہو جائے, یہ استحضار ہو جائے, یہ درجہ احسان ہے. لیکن اس کی پہلی سیڑھی تقویٰ ہے. جب تقوی حاصل ہوتا ہے تو پھر احسان بھی درجہ بدرجہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن تقوی کے لیے سب سے پہلے تو یہ کام کہ اپنی حرام آرزوؤں کا خون, جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے ان سے ہم بچ جائیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ہریرہ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم محارم سے یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. بس یہ اصول اسی حدیث سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیاں کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو. یہ جو ایک پر دس کا وعدہ ہے اس میں الفاظ بڑے عجیب ہیں, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالیہ, جو ایک نیکی کو لے کر آیا, لے کر نیکی کرتا رہا کرتا رہا اور گناہوں سے ایسی حفاظت کی کہ وہ نیکی برباد نہیں ہوئی, ضائع نہیں ہوئی, یہاں تک کہ وہ لے کر اللہ کے یہاں پہنچ گیا. اس آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے. لہذا گناہ کرنے, نیکیاں کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ گناہ نہ ہو ہم سے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں نفی کر رہا ہوں کہ نیکیاں نہیں کرنی چاہیے, نیکیاں بھی کرنی چاہیے, لیکن جتنی ہمیں نیکیوں کی فکر ہے اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ تو فقہا بھی مانتے ہیں, فقہا بھی فرماتے ہیں جلب المنفعت دفع المضرت خیر من جلب المنفعہ, کہ مضرت سے بچنا یہ جلب منفعت سے یعنی فائدے حاصل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ نقصان سے بچیے. جو نقصان آپ کی طرف بڑھ رہا ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیے, فائدے کی فکر ابھی چھوڑیں. اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. تو بس یہ دیکھنا چاہیے، اپنی نگرانی خود کرنی چاہیے ہم سب کو، نگرانی کر کے کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کشف و کرامات، حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اس کے عیب کھلنے لگے کہ میں اس بیماری میں بھی مبتلا ہوں، مجھ سے یہ بھی گناہ ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ ہو رہا ہے. اگر یہ دل میں خیالات آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کشف ہے کہ آدمی پر اپنے عیوب کھلنے لگیں کہ میں اس عیب میں مبتلا ہوں. شاید اس کو کوئی کشف مانے بھی نہیں، لیکن یہی سب سے بڑا کشف ہے. کہ یہ دراصل یہ وہ کشف ہے جو آگے چل کر تقویٰ کی بنیاد بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب گناہ نگاہوں میں ہوں گے آئیں گے، پتہ چلے گا کہ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں، تو اس کے علاج کی بھی فکر کرے گا، کسی اللہ والے سے علاج کروائے گا، اور جب وہ علاج کروائے گا تو متقی بنے گا. تو دراصل یہ کشف، سب سے بڑا کشف یہی ہے جس کو شاید ہم مانے بھی نہیں، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال بات تو یہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہم کن کن برائیوں میں، کن کن خامیوں میں مبتلا ہیں، اور خامی بھی وہ کتنی بڑی ہے، کون سی بڑی ہے، کون سی چھوٹی ہے، یہ بھی دیکھیں. اس جو بڑی خامی کا علاج پہلے کروائیں شیخ سے، بڑی بیماری کا علاج پہلے کروایا جاتا ہے جو زیادہ مولک ہو. ایک آدمی کو کینسر ہو اور بخار بھی ہو تو پہلے کینسر کا علاج کروائے گا؟ بدنظری کی بیماری میں مبتلا ہے، بڑے بڑے لوگ بدنظری کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے. کہتے ہیں جی آج کل تو وہ بے پردگی ہے، بچنا بہت مشکل ہے. میرے دوستوں، ہم جب وہاں ہوتے تھے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس NED یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی، اور اس سے بڑھ کر ڈو میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج، اس کے لڑکے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کی ہے ایسے اللہ والوں، اور کانوں سے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت والا آپ کی برکت سے ایک نظر خراب نہیں ہوتی ہماری. اس زمانے کے اندر ہیں یہ لوگ، اس زمانے میں کیا ہم کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت، یہ کوئی حجت نہیں، یہ نہیں چلے گا. اگر ایسا ہم نے پیش بھی کیا عذر، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیش کریں گے، یہ NED یونیورسٹی والے، ڈو میڈیکل کالج والے، ڈیٹرائٹ یونیورسٹی والے، وہ کلیم صاحب ڈیٹرائٹ یونیورسٹی، انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت میں جب ڈیٹرائٹ جا رہا تھا، ڈیٹرائٹ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو کپڑے معمولی پہننا، سر کے بال منڈوا کے رکھنا یا بہت چھوٹے رکھنا، اور سر پر امامہ باندھ لینا، اور تسبیح ہاتھ میں رکھنا، آتے جاتے وقت تسبیح ہاتھ میں رکھنا. کہنے لگے میں نے ان حضرت کی ان ہدایات پہ عمل کیا، ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں جہاں اپنے شعبے تک گزر کے جانے کے لیے بیچ میں یونیورسٹی کا سوئمنگ پول بھی تھا، اور وہاں پر ایسے مناظر ہوتے تھے جو ایک باحیا آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، اس کے باوجود حضرت کے بتائے ہوئے ان طریقوں کی برکت سے اور حضرت کی برکت سے میری کوئی ایک نظر خراب نہیں ہوتی ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں. تو بھائی ہمارا کون سا بہانہ چل جائے گا؟ یہ بہانہ ہمارا چل جائے گا ان لوگوں کے سامنے؟ اللہ کے دربار میں تو یہ لوگ بھی موجود ہوں گے جہاں ہم یہ بہانہ کریں گے اللہ بڑی وہ بے پردگی بہت تھی، ہم سے حفاظت نہیں ہوتی تھی نظروں کی. اللہ کے ہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا. دو کمروں کا گھر تھا اس لیے بھابھی سے پردہ نہیں ہو سکتا تھا، دو کمروں کا گھر تھا بھابھی سے پردہ نہیں ہو سکتا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھابھی صاحبہ کو چاہیے کہ وہ سر سے پیر معمولی لباس پہنے، سر سے پیر تک گھونگھٹ ڈال لیں سامنے سے گزرتے وقت، اور خاص طور پہ اپنے چہرہ جب وہ دیور کے سامنے سے گزرنے لگے تو چہرے کو ڈھانک لیں اچھی طرح، سر سے پیر تک چادر بھی ہو، اور دیور صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی نظر نیچے کر لیں. لو بھائی پردہ ہو گیا، دو کمرے میں بھی پردہ ہو گیا. کون کہتا ہے کہ پردہ نہیں ہو سکتا دو کمرے میں؟ آپ نے پوچھا اللہ والوں سے، مشائخ سے پوچھا رہنمائی حاصل کی یا اپنے اوپر خود ہی مفتی بن گئے کہ نہیں جی دو کمروں کا گھر ہے پردہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں چلیں گے. اسی یہی تو وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا ضروری ہے, ورنہ شیطان تو نمازوں کے ساتھ روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جی پردہ نہیں ہو سکتا, تو ساری وہ نیکیاں ہماری ضائع کروا رہے ہیں. اس کی مثال تو حضرت فرماتے تھے, ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی خوب مقوی عمدہ غذائیں کھا رہا ہو اور ساتھ میں زہر بھی کھا لیتا ہوں. تو ایک آدمی خوب نیکیاں کر رہا ہے, نیکیوں میں کمی نہیں کر رہا ہو, لیکن ساتھ میں وہ گناہوں کا زہر بھی کھاتا جا رہا ہے. بالآخر کیا ہوگا؟ زہر عمدہ غذاؤں کے ساتھ بھی زہر کھانے والا مرے گا یا بیمار ہوگا یا مر جائے گا اگر باز نہیں آیا زہر کھانے سے. یہی حال ہوگا اس کا بھی کہ اس کی بھی روحانی موت واقع ہوگی. نمازیں پڑھنے کے باوجود, روزوں کے باوجود, تلاوت کے باوجود, ذکر کے باوجود, یہاں تک کہ تہجد اور عوابین کے باوجود اگر یہ گناہ سے باز نہیں آتا تو اس کی روحانی موت واقع ہوگی. ایک صاحب کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں اذان سے, فجر کی اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں, مؤذن کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. تہجد کی, ان کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوتی کبھی بھی. رمضان کا پورا مہینہ حرم شریف میں گزارتے ہیں مگر میری بہنوں سے بات چیت نہیں کرتے اور میری امی کی پٹائی لگاتے ہیں. تو یہ نیکیاں کام آ جائیں گی ان اعمال کے ساتھ؟ بیٹیوں, وہ کہہ رہا ہے عید کے دن بھی میری بچیوں کو پیار نہیں کرتے, کچھ پیار کے بول بول دیں, بیٹا کہہ دیں, کچھ نہیں. اور کوئی کوتاہی ہو جائے, گھر کا کھانا وقت پہ نہ پکے یا کپڑے نہ دھلے ہوئے ہوں, تو میری والدہ کی پٹائی لگاتے ہیں. بیویوں کی پٹائی لگانے والا, بیویوں کی پٹائی لگانے والا, حضرت نے فرمایا تھا قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید. حضرت نے فرمایا تھا جو بیویوں کی پٹائی لگاتے ہیں کبھی بھی صاحب نسبت نہیں ہو سکتے, عام مسلمان رہے گا وہ, عام مسلمان صاحب نسبت نہیں بن سکتا. اب سنیے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی جہاں ایک آیت میں, ایک ہی آیت میں دیکھیے اللہ کی شان کریمی, اللہ کی شان رحمت, اللہ کی شان عطا, ایک آیت کے اندر حکم اور اسی آیت کے اندر طریقہ اس حکم کو پورا کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, ایک جز کے اندر تقوی کا حکم اور اسی آیت کے وہ دوسرے جز کے اندر تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ, یہ اللہ کی شان کریمی ہے یا نہیں؟ فوراً بتا دیا, فوراً فوراً کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کونو مع الصادقین, کسی ایک صادق واحد جو اپنے تقوی میں سچا ہو اس کے ساتھ رہ پڑو, رہ پڑو. یہ ترجمہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خالطوہم حتی تکونو مثلہم, اتنا رہو کسی اللہ سچے اللہ والے کے ساتھ, اتنا سچے کسی سچے متقی کے ساتھ, اتنا رہو, اتنا رہو کہ تم اس کے جیسے ہو جاؤ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو سمجھ لیجئے اتنا رہنا ضروری ہے. کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, یہ کہاوت تو ہمارے یہاں مشہور ہے. کبھی ہم نے غور بھی کیا اس پہ؟ کبھی اس کہاوت سے ہم نے سبق بھی حاصل کیا؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ایک بے جان چیز خربوزے کے اوپر ایک خربوزے کا اثر پڑ رہا ہے, تو انسان کے اوپر انسان کا اثر نہیں پڑے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ انبیاء نہیں تھے, نبی نہیں تھے. جب نبی نہیں تھے تو یہ بات تعین, اس بات کا تعین ہو گیا کہ وہ ولی تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, یعنی ولی تھے. اللہ کے نیک بندوں کو ولی کہا جاتا ہے, ولی تھے. وہ جب اپنی قوم کی بد اعمالی سے, ان کی غلط رسومات سے بچ کر جانے لگے دوسری جگہ, تو اللہ تعالیٰ نے کتا ان کے ساتھ کر دیا، وہ کتا ان کے پیچھے آنے لگا تو انہوں نے اس کو بھگایا کہ یہ کتا کہاں سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی زبان عطا فرمائی، انہی کی زبان میں اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھو، اللہ کا حکم ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ تو ہماری زبان میں ہم سے بات کر رہا ہے، یقیناً اللہ ہی نے اس کو قدرت دی ہے اس طرح بولنے پر، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کتے کو انسانی روپ اور جسم عطا فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ ان جانوروں میں داخل ہے، وہ چند جانور ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کتا، اصحاب کہف کا کتا، یہ بھی جنت میں جائے گا انسان بن کر، انسان کی شکل میں جائے گا. تو بھائی اللہ، دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیک بندے تھے یا ولی تھے. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر ایک کتا جنت میں جا رہا ہے تو انسان نہیں جا سکتا، وہ سوچے تو صحیح بھائی اللہ کے بندو، یہ تو قرآن پیش کر رہا ہوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کونو ما صادقین کو فرض فرمایا، کونو امر کا صیغہ ہے، اور امر یہ مضارع سے بنتا ہے، مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانے حال اور استقبال، حالاً بھی ساتھ رہو اللہ والوں کے، کسی اللہ والے کے، اور استقبالاً آئندہ بھی ساتھ رہو. ساتھ رہنا فرض فرما دیا تاکہ جب کتا جنت میں جا رہا ہے تو انسان ہے، وہ کیوں نہیں جائے گا جنت کسی اللہ والے کے ساتھ اخلاص سے اگر رہا ہو. تو نمبر ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت، یہ اللہ تعالی نے فرض فرمائی، اور یہ طریقہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعلیم کیا گیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آپ اپنی جان مبارک کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیے، اس لیے کہ یہ اللہ کو چاہتے ہیں. ان الفاظ سے پتہ چلا کہ جو اللہ کو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے ہو جائیں، وہ اللہ کا ہو جائے، اس کو چاہیے کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھا کرے. حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے. ولا تعدو عیناک عنہم، اور ان سے اپنی آنکھوں کو بھی نہ پھیریے، آنکھیں نہ ہٹائیے، ان پر اپنی نگاہیں ڈالتے رہیے. آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں. ان کو اپنی آنکھوں سے پلاتے رہی، اللہ کی محبت کی شراب آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، یہ جام کی اور گلاس کی محتاج نہیں ہے، بوتل کی محتاج نہیں ہے. اللہ والوں کا رنگ عجیب، بوتل پہ یہ شعر یاد آ گیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ آئے گا گھر بز میں میں محتسب، اور ایک بوتل منگا لی جائے گی. اگر اس ہماری محفل میں کوئی محتسب آ گیا، یعنی جو اللہ کی محبت سے خالی ہو، خشک مزاج کا ہو، خشکی ہو اس کے مزاج میں، وہ کہے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں تمہاری، تو فرمایا ہم اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. وہ کہے گا لاؤ بھائی ایک بوتل ہمارے لیے بھی منگا لو. آئے گا گھر بز میں میں محتسب، اور ایک بوتل منگا لی جائے گی. تو یہ اللہ کی محبت کی شراب آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. حضور کو اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی آنکھیں بھی نہ ہٹائیے، نگاہیں بھی نہ ہٹائیے، صحابہ پر نگاہیں ڈالتے رہیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. اللہ والے دعا کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہوئے دعا کر لیتے ہیں دلی دل میں کہ اللہ اس کو اللہ والا بنا دے، صاحب نسبت بنا دے، اپنا بنا لے، تو اس کا ہو جائے اللہ، اس کو اپنا بنا لے. لیجئے بھائی دعا کر لی دلی دل میں، نہ ہاتھ اٹھے، نہ زبان ہلی، نہ ہوٹ ہلے، اور دعا جیسا عمل ہو گیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ عمل، انہوں نے چھوٹے درجے کے صحابہ بڑے درجے کے صحابہ کے پاس، کسی جس سے ان کو مناسبت تھی ان کے پاس جاتے تھے. دیکھیں روایات بھری پڑی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہفتے وار مجلس ان کے گھر پر ہوا کرتی تھی، جن صحابہ کو ان سے مناسبت تھی وہ وہاں پہنچ جاتے تھے. یہ کون سی مجلس تھی؟ یہ اصلاحی مجلس. جن صحابہ کو ان سے مناسبت تھی، حضور تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لہذا چھوٹے درجے کے صحابہ بڑے درجے کے صحابہ کے پاس جاتے تھے. جو صحابہ ان سے مناسبت رکھتے تھے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے، ہفتے وار مجلس ہوتی تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہفتے وار مجلس مسجد نبوی میں ہوتی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ چپک کے رہتے تھے. حضرت مسور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ان سے ہم ورع یعنی تقویٰ حاصل کریں. معلوم ہوا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کسی ایک متقی سچے متقی کے ساتھ چپکنا پڑتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی، یہ حضرت مسور صحابی ہیں اور صحابی بن چکے، صحبت اٹھا چکے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر پھر بھی حضور کے رخصت ہونے کے بعد بھی صحبت اٹھا رہے ہیں، صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے، تازیست کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر. پوری زندگی سر پہ کسی کو بڑا رکھو ورنہ یہ نفس بڑا بن جائے گا، جو چاہے گا گناہ کرائے گا. تو صحابہ کا یہ طرز عمل پیش کر رہا ہوں بھائی میں تو. اور صحابہ صحابہ کہا کیوں جاتا ہے ان کو؟ حضرت فرماتے تھے صحابہ صحبت سے ہے. صحیبہ یصحبو کے معنی ساتھ ہونا، یہ صحیبہ یصحبو سے صیغہ بنا ہے، صحابہ یعنی ساتھ ہونا. اور حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے وہ مجاہدین بھی تھے، انہوں نے دین سکھایا امت کو تو معلم بھی تھے وہ، اور انہوں نے حضور سے براہ راست دین سیکھا تو متعلم اور شاگرد بھی تھے، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو مبلغ بھی تھے. لیکن کوئی ان کو ان القاب سے یاد نہیں کرتا، کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا حضرات مجاہدین رضی اللہ عنہم، کوئی یہ نہیں کہتا ہوا ملے گا حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کوئی نہیں کہے گا حضرات مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نہیں کہے گا کوئی کہ حضرات متعلمین رضی اللہ عنہم. ارے بھائی، جس چیز کی برکت سے یہ مبلغ بنے، معلم بنے، متعلم بنے، مجاہد بنے، وہ چیز کیا تھی؟ صحبت. اصل چیز تو یہ جس کی برکت سے ان کو یہ چیزیں حاصل ہوئیں، اللہ نے وہی نام، جس چیز کی برکت سے ان کو یہ چیز حاصل ہوئی وہی نام ان کا مشہور کر دیا، یعنی صحابہ صحیبہ یصحبو، حضور کے ساتھ حضور کی صحبت اٹھانے والے. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، ساتھ رہنے سے کیا چیز پیدا ہوئی ان میں؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. دو متضاد چیزیں پیدا ہو گئیں ایک ہی شخصیت کے اندر. ایک طرف سخت ہے، نرمی بھی موجود ہے، سختی بھی موجود ہے، لیکن نرمی کا استعمال اپنی جگہ پر، سختی کا استعمال اپنی جگہ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. وہی شخصیت، ایک ہی ذات کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں، اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے. یہ اعتدال آ گیا. تراہم رکعاً سجدہ، اور کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رکع اور سجد، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی حضور کی صحبت سے آیا. حضور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تریم قدمہ، آپ کے قدم میں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھی، پانچ پانچ پاروں کی ایک رکعت ہوتی تھی. تو یہ وہاں سے یہ چیز بھی آ گئی صحابہ میں کہ بہت کثرت سے رکوع سجدے کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یہ اخلاص ہے، اخلاص بھی مل گیا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا ملفوظ سن لیجئے، جو ہمارے بزرگوں میں اکابر میں سے ہیں، فرماتے ہیں اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا، بغیر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے ہوئے اخلاص نہیں ملتا، یہ بھول ہے ہماری. تو ایک تو ہے صحبت، یہ بہت ضروری چیز ہے کسی اللہ والے کی صحبت. نمبر دو، اطلاع احوال اور اتباع مشورہ. صحابہ نے یہ بھی کیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی، انہوں نے حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے. دل کی سختی کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ رونا نہیں آتا، رحم نہیں آتا کسی پر. دل سخت ہو جاتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے، پھر رحم نہیں آتا کسی کے اوپر، رونا زیادہ آتا ہے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے. صحابی ہیں اور حضور سے آ کر اپنا مرض بیان کر رہے ہیں، دل کا مرض، بیماری بیان کر رہے ہیں. حضور نے علاج بتایا، فرمایا فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، اب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو شفقت سے اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، یہ دو کام کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج ہے. لیجئے بھائی، یہ شیخ کی صحبت اور اتباع، وہ ان کو اپنی بیماریوں کی اطلاع اور ان کے مشوروں کی اتباع. لو جی، یہ ثابت ہو گیا. کیا ہم غلط چیز پیش کر رہے ہیں امت کو؟ کون سی ایسی چیز ہے جو خلاف شریعت ہے؟ لہذا اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تزکیہ، یہ تزکیہ بھی دین کا ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں کامیابی رکھی ہے، پورے دین میں. اور پورے دین کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ کسی شیخ سے اپنا تزکیہ کروائیں، اس کی صحبت میں رہیں اور اس کو اپنے عیوب کی اطلاع کر کے اس سے علاج پوچھیں اور علاج پر عمل کریں، بتائے ہوئے علاج پر. یہ تزکیہ ہے. یہ صحابہ نے کیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا. صحابہ کو تو یہ حال تھا. ایک تابعی حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ، وہ شام پہنچے، بخاری میں ان کا واقعہ مذکور ہے. انہوں نے کہا رب یسر، اللہم یسر لی جلیسن صالحا، اے اللہ میرے لیے کوئی کسی اللہ والے کا انتظام فرما دیجئے، میں یہاں آ گیا ہوں، اب کسی اللہ والے کی صحبت مجھے میسر فرما دیجئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے لوگوں نے کہا تم ان کو نہیں جانتے؟ ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء، یہ وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں. فوراً دعا قبول ہو گئی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. دیکھیں کیا اہتمام تھا ان حضرات کا، تابعین کا، صحابہ کا، کیا اہتمام تھا. آج یہ چیز ہم سے چھوٹ گئی. یہ چیز چھوٹ گئی تو اول تو نیکیاں نہ، کچھ فکر ہی نہیں ہے دین کی. اور جن کو کچھ فکر ہے ان کو نیکیوں کی تو خوب فکر ہے، اور گناہ سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، تزکیے کی کوئی فکر نہیں. یہ تزکیہ جب تک نہیں ہوگا، جو صحابہ نے کروایا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے حضور سے کروایا، تو اس وقت تک ہمارا دین کا مکمل ہوا. کیونکہ یہ تو دین کا حصہ ہے تزکیہ. جب دین مکمل نہیں ہوا تو کامیابی تو مکمل دین میں ہے. جب کامیابی مکمل دین میں ہے اور تزکیہ نہیں ہوا تو دین ناقص رہا. تو ناقص دین پر اگر کامیابی ملی بھی تو وہ ناقص کامیابی ہوگی. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ مل جائے کامیابی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک قاری کو لایا جائے گا، عالم کو، سخی کو، اور شہید کو لایا جائے گا. تینوں سے اللہ ان اپنی نعمتیں گنوائیں گے. وہ کہیں گے، قاری کہے گا یا اللہ میں نے تو علم دین پڑھایا، ساری زندگی اس میں گزار دی. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے. لیقال انک قاری ان فقط قیل، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، بڑے اچھا بیان کرتے ہیں، کہا جا چکا، اب ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے. یہ ایک گناہ ہے، ایک گناہ جس کو حب جا کہا جاتا ہے، جس کی اصلاح نہیں کروائی. دل کی ایک بیماری ہے، کسی اللہ والے سے اس کا علاج نہیں کروایا تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا. کیا اس قاری نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، جہاد اور کیا کہتے ہیں، اللہ کے راستے مال نہیں خرچ کیا ہوگا، تسبیحات تلاوت نہیں کی ہوگی، کوئی چیز کام نہیں آئی. ایک بیماری دل کی جس کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے، کسی شیخ سے علاج نہیں کروایا. دل میں جذبہ یہ تھا کہ میری تعریف کی جائے، میں قاری ہوں بہت بڑا، اس کی تعریف ہونی چاہیے. شہید کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے جان دی اس لیے دی تھی. لیقال انک جری ان فقط قیل، میں جری ہوں، بہادر ہوں، مجھے یہ کہا جائے تو کہا جا چکا تجھے دنیا میں، اب ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا ذلت کے ساتھ. ایک بیماری ہے جو اس شہید کے بھی سارے اعمال کو لے ڈوبی. ہم کیا سمجھتے ہیں تزکیے کو؟ جب تک یہ نہیں ہوگا بہت خطرے میں ہم، کوئی ایک بیماری بھی رہ گئی تو لے ڈوبے گی ہمارے سارے عمل. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تزکیہ بہت ضروری ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کو اپنے عیوب کی اطلاع اور ان سے علاج پوچھنا، علاج بتانے پر جو وہ بتائیں اس پر عمل کرنا. اس وقت تک یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، دین ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.